الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جن کے سبب دنیا بنائی گئی، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن، آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہتے، حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو سبحان اللہ، جن کی سبب یہ دنیا بنی، میں آیا، آپ آئے، ہم سب آئے، اور یہ رنگینیاں دنیا کی جن کی وجہ سے ہیں، تو ان کی آمد کی ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں. امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار یہ خوبصورت بات کس طرح ہمیں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. ایک تو آئے یہاں، یہ تو سمجھ آ گیا، کیونکہ اللہ نے بنائی کائنات نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، وجہ تخلیق کائنات. ہم وہاں اٹھیں گے، یہ نبی پاک کے لیے کیسے اٹھیں گے، یہ بھی ایک کوئسچن ہے. ایک تو دنیا، آپ دیکھیں کہ دنیا سجائی گئی سرکار علیہ السلام کے لیے، ایک محشر کا میدان بھی سجایا جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، ہمارے تو نامہ اعمال لکھ لیے فرشتوں نے. جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، جب قبر میں گئے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ، کس کے گناہ زیادہ. قبر کا کسی کو معاذ اللہ عذاب ہوگا اور کسی کو رحمتیں ملیں گی. تو قیامت کے دن اٹھتے ہی ہاتھ میں رجسٹر پکڑا دیا جاتا کہ تمہارا رپورٹ پاس ہے، تم جنت میں جاؤ، تم فیل ہو، تم جہنم میں جاؤ. یہ اتنے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرنے کا کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن کہ محشر کے میدان کو کیوں سجایا جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. اچھا ذرا غور کیجئے، حدیثوں میں نبی پاک نے پورے محشر کا نقشہ بھی کھینچ دیا ہے کہ کیا ہوگا. پہلے تو محشر میں لوگ انتظار کریں گے، برسوں گزر جائیں گے کہ کہیں حساب کتاب شروع ہو اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنایا جائے. گرمی کا عالم ہوگا، لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. جب برسوں گزر جائیں گے تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، اللہ کے بارگاہ سے پہلے زمین پر آنے والے نبی آپ ہیں، تو آپ سے بات کرتے ہیں. ان کے پاس جائیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، ہماری شفاعت کریں، اللہ کریم کے اس غضب سے، اس کیفیت سے ہمیں نکالیں. تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس جاؤ. اب یہ اہل محشر درجہ بدرجہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے باری باری. ہر نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ لوگ کہیں گے حضور آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچیں گے اہل محشر، تو آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غيري، نبی پاک فرمائیں گے میں آج کے دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اور پھر نبی پاک سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی، نبی پاک التجا پیش کریں گے اور کہا جائے گا اے محمد، سر اٹھاؤ، جو مانگے گے تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. اب یہ بات تو کئی بار سنی ہے نا، میں جو جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں. ہمیں تو پتا چل گیا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ بھائی حدیث میں پیارے آقا نے تو بتا دیا کہ بھائی سب جگہ گھوم پھر کر آخری جو ہے آنا پڑے گا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, تو پھر ہم تو نہیں جائیں گے نا, اتنا بڑا چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج معلوم ضرور ہے, مگر فرمایا علماء نے کہ محشر کے دن سب بھول جائیں گے. ہوگا یہی کہ پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس, پھر حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت نوح, گھومتے گھومتے حضرت عیسیٰ, اور آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کیوں گھمایا جا رہا ہے, کہ کیوں ہوگا سارا کچھ. آئے ہائے ہائے, چلو پھر چلتے بریلی کے تارے دار کی بارگاہ میں. سید اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ فرماتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی بنی بنی, سب کے پاس گئے نا. خلیل و نجی, خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. مسیح کون ہے؟ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ. صفی کون؟ حضرت آدم صفی اللہ. حضرت نوح, سب کے پاس تم گئے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں 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 بھی بنی بنی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ خلق کو گھمایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے بتایا؟ شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason to create the میدان of محشر. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن دنیا کو بتانا ہے کہ میرے حبیب کا مرتبہ کیا ہے. کیونکہ آج کئی لوگ نہیں مانتے نا, آج کئی لوگوں کے ذہنوں میں کوئسچنز ہیں, کچھ تو ایمان ہی نہیں لائے. جناب رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا, ان سب کو بتانا ہے. اعلی حضرت جب ہی سمجھا رہے تھے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, ارے آج ماننا ہوگا. قیامت کو تو سارے مان جائیں گے, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کسی اور کی نہیں چل رہی, یہ جو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے, یہ جو کہتے ہیں وہ بات مانی جا رہی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سارے ہی مان جائیں گے, وہاں کا ماننا نہیں قبول کیا جائے گا. آج جس نے مدد مانگی ہے, آج جس نے رسول پاک کو مانا ہے, آج انہیں اپنا سب کچھ جانا ہے, وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کیسے نوازا جائے گا. سنو کیسی ہوگی نبی پاک کی بات, پتا ہے کیسی چلے گی؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب, وہ بھی برادر اعلی حضرت ہے نا, فرماتے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, اس دن دکھائی جائے گی وہ. اب دوبارہ آتا ہوں, میں تو بیان کچھ اور لے کر آیا تھا. اعلی حضرت کے شعر سے بات چل پڑی, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ وہاں کیسے اٹھیں گے نبی پاک کے لیے. تو فرمایا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. میرے آقا جو کہیں گے, جس میں خوش ہوں گے وہی ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. دشمن آفت میں ہوگا, غلام چین میں ہوں گی. اور کیسا کرم ہوگا؟ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, جب آقا نگاہ فرما دیں گے نا. ذرا یہ سننا, جو شاعری کو پسند کرتے ہیں تھوڑی انٹیلیجنسی ہے, ذرا شعر سننا, کمال دیکھو یہ الفاظ کا کیا خوبصورت استعمال کیا شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت نے. فرماتے ہیں کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, آقا کی نگاہ پڑ جائے گی نا, کرم ہو جائے گا, پہچان لیں گے اپنے غلام کو, شفاعت فرما دیں گے. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہو. آئے ہائے, شعر کو جس دن سمجھ گئے نا, خاندان اعلی حضرت سے ویسی پیار ہو جائے. سمجھو, اگر آپ اس لائن کو پڑھیں تو چاروں بار لفظ کیا ہی آ رہا ہے. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, مگر مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیے تو جرم ہیں, کیے تو گناہ ہیں, آقا شفاعت فرمائیں گے تو گناہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا. نیکیاں تو کی نہیں ہیں, بے کیا کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی رحمت ایسی ہوگی کہ گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. اب سنو, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا, کیا ہوگا. اور فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب, فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. بس اس در سے جڑے رہنا, اس در سے محبت رکھنا, نبی پاک کی تعظیم رکھنا, سرکار سے عشق رکھنا, اور سرکار کے میلاد کی خوشی مناتے رہنا, وسوسوں میں کنفیوژن میں نہیں آنا ہے. ہمیں اس مذہب سے, اس دین سے کیا لینا کہ جس میں نبی نبی پاک کی تعظیم کو برا کہا جائے؟ کیا خوبصورت بات ایک اور جگہ فرمائی نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ارے آقا کی تعظیم جس میں شرک ٹھہرے، یہ کون سا مذہب لے کر آ گئے؟ حالانکہ اسلام تو تعظیم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے۔ آج کے میرے بیان کا موضوع یہی ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہمارے دین میں کتنی ضروری ہے۔ ریسپیکٹ آف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر آئیے دیکھتے صحابہ کرام علی رضوان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، کس قدر محبت تھی۔ آپ نے ایک ٹریول کیا تھا، اور یہ ٹریول لڑائی کے لیے نہیں تھا، یہ تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپروکسیمیٹلی 1500 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے مدینہ پاک سے مکہ۔ بڑے سال ہو گئے تھے، تقریباً 6 سال ہو گئے تھے مکے سے مدینہ ہجرت ہو چکی تھی، عمرہ نہیں کیا تھا۔ اچھا میں اور آپ بھی اگر 1-2 سال نہ جائیں، ماشاءاللہ جو جانے والے ہیں تو کتنی تڑپ اٹھتی ہے، مگر یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جس نے 53 سال مکے میں گزارے تھے۔ روز کعبہ گھر کے سامنے تھا، روز ہی غالباً طواف ہوتا ہوگا، دعائیں ہوتی ہوں گی، عبادت ہوتی ہوگی۔ اب 6 سال ہو گئے تھے، صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں، نبی پاک کے دل میں تمنا ہے، اور اب پلان کیا کہ ہم نے جانا ہے عمرہ کرنے۔ 1500 صحابہ کرام نے احرام پہن لیا، احرام کی نیت بھی کر لی، ٹھیک ہے، اور اب کہاں پہنچے؟ یہ صحابہ کرام پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ اب وہاں انٹرسیپٹ کیا گیا، روکا گیا کہ مسلمان تو ہرگز ہرگز مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مکے والوں نے منع کر دیا، آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب لڑائی کا ماحول بننے لگا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا کہ تم مکے جاؤ، تم سردار ہو اور مکے والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جا کے نیگوشیشن کرو، بات چیت کرو، لڑائی سے حل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی چونکہ اس زمانے میں بھی بڑے تاجر تھے، مکے والوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، آپ کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پہنچ گئے مکے۔ اچھا صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، مکے پہنچے، طواف بھی کر لیا ہوگا، کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو آپ نے بات چیت کی، نیگوشیشن شروع کی، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، آپ کے قافلے والوں کو تو ہم مکے نہیں آنے دیں گے، البتہ آپ آئی گئے ہیں، چلے آپ عمرہ ادا کر لیں، آپ طواف کر لیں اور آپ عمرہ ادا کر لیں۔ آپ ذرا لیول آف ریسپیکٹ سمجھو، احرام پہن کر اگر کوئی عمرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس پر دم ہو جائے گا، اور کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو جو پہلے احرام پہن لے کہتے ہیں کسی طرح احرام اتارنے کا طریقہ بتائیں، جلدی سے طواف کروں، صحیح کروں، حلق کرواؤں، احرام اتر جائے۔ وہ اس حدیبیہ سے مکہ پہنچ چکے، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، اہل قریش کہتے ہیں عثمان تمہارے قافلے والوں کو، تمہارے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں تم آ گئے ہو، طواف کر لو، کعبہ سامنے ہے، عمرہ کر لو، تم ادا کر لو، اتنی تمہاری ہم رعایت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں رسول پاک کے بغیر تو میں نے عمرہ ادا نہیں کرنا ہے، سوچو کعبہ سامنے ہے۔ اب یہ جو نا بات بڑی باریک ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی تعظیم کی بات کرتے ہیں، بھائی کعبے کا طواف کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، رب کی عبادت کرنی ہے، کعبہ سامنے موجود ہے۔ مگر کیا عثمان غنی سے بڑا مفتی زمانے میں کوئی موجود ہے؟ ذوالنورین کہتے ہیں میں کعبہ سامنے ہے مگر میرے رسول سے پہلے میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان غنی اللہ اکبر۔ اب جب واپس جا گئے احرام کی حالت میں، واپس چلے گئے حدیبیہ کے مقام پر، تو لوگوں نے پوچھا ہے عثمان آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں سارا سال مکہ پاک میں رہتا، میں رسول پاک سے پہلے طواف نہ کرتا، میں رسول پاک سے پہلے عمرہ ادا نہ کرتا، اللہ اکبر، بلکہ میں رسول پاک کے ساتھ بھی جاتا نا، تو جب تک میرے رسول پاک طواف نہ کرتے اس سے پہلے بھی میں طواف نہ کرتا۔ آئے ہائے، اب میرا خیال ہے سیدی اعلی حضرت کا وہ شعر اب سمجھ آئے گا، وہ کیا کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ارے آقا راضی نہیں ہے تو پھر رب کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، محبوب راضی ہے تو محبوب کے صدقے اس کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں ہمیں پریورٹی سیٹ کرنی ہوگی کہ نبی پاک کی تعظیم میں کوئی کمپرومائز بال برابر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور رسول پاک کی تعظیم کا لیول کیا ہوگا, رسول پاک علیہ السلام کی رسپیکٹ کا لیول کیا ہوگا, یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. اچھا ذرا حدیث پاک سنیے. پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک کہتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے گھر بار, اس کی تمام فیملی سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ہے لیول کہ رسول پاک سے جب محبت کی بات آئے گی, رسپیکٹ کی بات آئے گی, تو پھر کسی اور کی نہیں آئے گی, پھر صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی. یہی بات بریلی کے تاجدار نے سمجھائی نا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سرور کائنات کی رضا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ٹاپ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. یہی حدیبیہ کا مقام تھا. ادھر سے بھیجا حضرت عثمان غنی کو, بات نہیں بنی. اب کفار نے بھیجا اپنا ایک نمائندہ کہ کوئی نیگوشیشن کرو. بھیجا کس کو؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہلاتے تھے. اچھا یہ جب گئے تو انہوں نے کچھ بات چیت کرنے گئے کہ بھائی نیگوشیشن ہو جائے, مگر یہ جب ہو کر صحابہ کرام کا نبی پاک کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھا, انداز دیکھا, تو یہ عروہ بن مسعود واپس گئے مکے والوں کے پاس اور جا کر پتہ کیا کہتے ہیں کہ اے اہل قریش, میں نے کسرا کے محل بھی دیکھے, کیسر روم کو بھی دیکھا, نجاشی کو دیکھا, شاہ روم کو دیکھا, حبشہ کے پاس میں گیا, شاہ حبشہ کو بھی دیکھا. یعنی اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے. کہتا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں مگر میں نے کسی قوم کے اندر اس قوم کا بادشاہ اتنا محترم نہیں دیکھا کہ جتنا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. کہتے ہیں اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے یہ خاموش ہو کر سنتے ہیں, وضو کرتے ہیں یہ ایک ایک قطرہ کوئی زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ قطرہ جسم پر مل لیتے ہیں. بال مبارک کے لیے تو ایسے دوڑتے ہیں جیسے آپس میں لڑائی ہو جائے, یہاں تک کہ نبی پاک کا لعاب بے دہن بھی اگر پیارے آقا تھوک مبارک بھی نکالتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں. اس قوم سے تم جیت نہیں سکو گے, اس قوم سے تم لڑ نہیں سکو گے. یہ اپنے محبوب سے, اپنے آقا سے دل و جان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, محبت کا جو لیول تھا, تعظیم کا جو لیول صحابہ کرام میں تھا, ہم سب نے اس سے سیکھنا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً میلاد بنانا ہے, لائٹنگ کرنی ہے, جھنڈے لگانے, یہ بھی تعظیم مصطفیٰ کا ایک طریقہ ہے. مگر یہی صرف کام نہیں ہے کہ میں نعرے تو لگاؤں, میں لنگر تو کھاؤں, میں لائٹ تو لگاؤں, مگر جب موقع آئے کہ نبی پاک کے عشق میں میرا امتحان ہو کہ حرام کی طرف جانا ہے یا پیارے آقا کی سنت کی طرف جانا ہے. اصل تو ٹیسٹ وہاں ہوگا نا, صحابہ کرام کی ٹیسٹ ہوئے اور وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے. انہوں نے مال قربان کیا, جانیں قربان کی, گھر قربان کیا, ہر ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہوئے. آپ میں سے کتنوں کو, سبھی کو واقعہ یاد ہوگا, لیکن جب سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسا مائنڈ سیٹ تھا ہماری زندگی میں, کبھی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو, یا اچانک کوئی بانڈ لگ جائے, یا اچانک کوئی کام اچھا ہو جائے, تو ہم کیا کہتے ہیں یار پیسے آ گئے, بڑے دنوں سے ارمان تھا وہ والی گاڑی لینے کا, بڑے دلوں سے ارمان تھا وہ والا موبائل خریدنے کا یا فلاں ملک گھومنے کا. ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم اپنی پرانی خواہشات یا لگزریز یا معاذ اللہ کچھ لوگ حرام کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا شاندار ذہن تھا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یار ہر بار صدیق اکبر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں, اس بار کہتے میرے پاس پیسے زیادہ تھے, پیسے اچھے تھے, ویل سیٹ تھا, اس بار موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. کیا مائنڈ سیٹ ہے یار, پیسے زیادہ ہیں تو گھر خرید لیں, پیسے زیادہ ہیں تو سواری خرید, نہیں اس بار زیادہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں تاکہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں, نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. کیا خوبصورت کمپٹیشن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور عمر کا مال حاضر ہے. آقا فرماتے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور آدھا لے آیا ہوں, جتنا گھر میں آدھا چھوڑا ہے آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں. یہاں 2.5% زکات دینا لوگوں کو مشکل پڑتا ہے, کیلکولیٹ کر کے پہ کہتے او باپ رے باپ, اتنے لاکھ اتنے کروڑ زکات بنے گی. ارے اللہ نے دیے تو 2.5% دینی ہے, حضرت عمر 50% لے کر جا رہے ہیں. کہتے ہیں آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, مگر شان دیکھو صدیق اکبر کی, آپ مال لے کر آتے ہیں. اچھا ایک اور باریک سی بات ہے جس کو آگے جا کے ڈیفائن کرتا ہوں. اپیرنٹلی دیکھنے کے طور پر حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا تھا, حضرت عمر کا مال زیادہ تھا, لیکن اصل میں کوانٹٹی کا کمال نہیں ہوتا, کمال کوالٹی کا ہوتا ہے, کمال نیت کا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق مال لے کر آ گئے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر, کیا تاریخی جملہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول گھر والوں کے لیے کافی ہیں. اللہ اکبر, یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے. یقیناً اللہ کافی ہے, مگر رسول جس سے راضی ہو جائیں اس کے لیے اللہ کافی ہے. رسول کو ناراض کر کے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اب ابو بکر صدیق کا جملہ سنو, حدیث کی کتابوں میں لکھا, کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں. اب سنو کیا مرتبہ ملا, ریسپیکٹ کیسی تھی, امتحان میں پاس کیسے ہوئے. کہ اللہ اکبر, حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے جان لیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیا شان ہے ان صحابہ کی, کمپٹیشن بھی ہے تو نیکیوں میں ہے. اچھا اب جبریل امین آتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور اللہ کریم جو ہے ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے. اب رب کا سلام ابو بکر کو دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں ہے؟ آج تو تھوڑے پیسے کم ہو جائیں, کاروبار ڈاؤن, آج کل ڈالر کبھی اوپر کبھی نیچے, ہر بندے کا موڈ کبھی آف کبھی آن, مارکیٹ اپ مارکیٹ ڈاؤن, لاکھوں روپے ہیں کروڑوں روپے ہیں پھر بھی موڈ آف ہو جاتا ہے, یا تھوڑا نقصان ہو گیا مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق کا حال پتہ کیا تھا؟ گھر میں ایسا جھاڑو لگایا تھا, ایسا سویپ کیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں. کرتے کے جو بٹن تھے نا وہ بھی کانٹے کے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے تھے نا اللہ کا سلام لے کے, تو جبریل امین کے جو کرتا تھا اس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. تو نبی پاک نے پوچھا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ آئے ہائے, جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں, صرف میں نے نہیں, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور آج ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ جتنے آسمانوں پر فرشتے ہیں سب نے آج اپنے جسم پر وہی لباس پہنا ہے اور جسم پر کرتے میں کانٹے لگائے ہیں کیونکہ ابو بکر نے اپنے کرتے میں کانٹے لگائے ہیں. یہ مرتبہ ہے یار, عشق کا لیول دیکھو, محبت کا لیول دیکھو, قربانی کا لیول دیکھو. اب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو رب کا سلام ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر میرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. اور رب فرماتا ہے ابو بکر تم راضی ہو؟ ابو بکر زارو کتار رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ, کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا, میں بالکل راضی ہوں. اب میں یہاں پھر سوال کریٹ کرتا ہوں, کبھی کسی حدیث میں پڑھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق سارا مال دینے کے بعد مانگنے والے بن گئے؟ معاذ اللہ, ہیں کیا کچھ بھی نہ بچا؟ ارے میرے آقا کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ختم نہیں ہوتا. وہ پھر کھڑے ہو گئے, وہ پھر سخی تھے, وہ پھر بانٹتے تھے. سیکھو ان صحابہ سے تعظیم کیسے کرنی ہے, محبت کیسے کرنی ہے, عشق کے امتحان کو پار کیسے کرنا ہے, یہ سب انہوں نے کر کے دکھایا. دو بڑے صحابہ کی بات ہو گئی نا, آؤ چاروں یاروں کی بات آج کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی ہوئی, حضرت عمر فاروق کی ہوئی, آؤ میں اب عثمان غنی اور مولا علی کا واقعہ سناتا ہوں. رسپیکٹ کیسی, محبت کیسی. آج میں اور آپ بھی دعوتوں میں جاتے ہیں, آج میں آپ کو دنیا کی انوکھی دعوت کا حال سناتا ہوں. ہوا کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت رکھی, حضور میرے گھر تشریف لائے, اور نیت یہ کی کہ پیارے آقا جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر آئیں گے نا میں اتنے سٹیپس گنوں گا, اور ہر قدم پر نبی پاک کے میرے گھر آنے کی خوشی میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں گا. آئے ایسا ہی ہوا, پیارے آقا تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی قدم گنتے تھے. نبی پاک نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے، آپ کی تعظیم آپ کی برکتیں لوٹ رہا ہوں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھائیں گے نا میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے غلام خرید کر آزاد کر دوں گا۔ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بات تھی اس زمانے میں، پتہ نہیں کتنے قدم نبی پاک اٹھا کر گئے ہوں گے۔ شاندار کھانے تھے، نبی پاک کی بڑی تعظیم کے ساتھ دعوت۔ اب اس دعوت میں مولا علی شیر خدا بھی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب گھر آئے اور بڑے افسردہ تھے۔ اب ذرا پھر تھوڑا سا میں دیکھیں واقعات کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات بھی کرتا جا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اپنی ذات کے اندر بھی امپلیمنٹس کریں، اپنی ذات کے اندر بھی تبدیلی کریں۔ اب کیا ہوا کہ مولا علی بڑے افسردہ اور آپ بی بی فاطمہ خاتون نے جنت نبی پاک کی شہزادی کہ میرے سرتاج آپ افسردہ کیوں ہیں؟ تو کہا آج میرے بھائی عثمان نے نبی پاک کی دعوت کی۔ اور کیا دعوت کی ہے؟ نبی پاک کی ایسی تعظیم کی کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ کاش ہم بھی ایسی دعوت کر سکتے ہیں۔ آئے اب میں دوبارہ آتا ہوں، ہم بھی دعوت میں جاتے ہیں۔ بعض وقت ہمارے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، مگر جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ دیکھا کتنی بڑی دعوت کی تھی، کتنے بڑے ہال میں کی تھی، او اتنے مہنگے کپڑے سلوائے تھے ان لوگوں نے، اتنا تو زیور دیا انہوں نے، اتنی آئٹم میں تھی، تم تو کرتے ہی نہیں اتنی دعوت۔ پتا چلا دعوت اس کی بھی جھگڑا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، کیونکہ گئے اسی لیے تھے کہ چیک کر کے آئے کپڑے کیسے تھے، تو فرنیچر کیا تھا، تو جہیز کیا دیا گیا، تو کھانا کیا تھا۔ کسی کے گھر جائیں تو ہمارے گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، فرنیچر اتنا اچھا تھا، ابھی رنگ کروایا تو یہ کروایا، تم تو دلاتے ہی نہیں صوفے ہم کو۔ بندہ کہ میں گھر پہ دعوت کھلانے لے گیا تھا، انسپیکشن کے لیے لے گیا تھا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی نعمت دیکھ کر ہم جناب اپنی نعمتوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کیسا کمپٹیشن تھا؟ انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی عثمان غنی جتنا بڑا گھر ہوتا، ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے۔ انہوں نے کہا کاش ہم بھی اپنے آقا کی ایسی تعظیم والی دعوت کر دیتے، ہم بھی اپنے نبی پر اپنا مال لٹاتے۔ سبحان اللہ، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ سمجھو صبر کا مقام کیسا تھا بی بی فاطمہ خاتون نے جنت اور ان کے گھرانے میں۔ آئے ہائے ہائے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ میرے یہاں پر ایسے لوگ بھی بھائی بیٹھے ہوں گے جو غریب ہوں گے یا مجھے سن رہے ہوں گے، کبھی مال کم ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان، تو بڑی زبان سے شکوے، شکایات، کمپلینز نہ کیا کرو۔ ایسا بی بی فاطمہ خاتون جنت اور مولا علی کا گھرانہ کیا ہے کہ آقا فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اور کئی کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، فاقے ہوتے تھے۔ یہ تسبیح ہے فاطمہ جو پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ ملی کیسے تھی یہ واقعہ پتہ ہے؟ پڑھتے تو سمے کہ کہتے بھی ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ تسبیح فاطمہ کے پیچھے بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، پانی اٹھا کر لاتی تھی، تو آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو آپ سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا کہ اے فاطمہ، تم گھر کے کام کرتی ہو، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تمہارے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، پیارے آقا سے کچھ مانگ لو، تمہارے پاس بھی گھر میں کوئی خدمتگار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ حاضر ہو گئی، مگر وہ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، تو شرم کے مارے وہ کچھ کہا نہیں انہوں نے، وہ واپس تشریف لے آئے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے، کہ فاطمہ تم آئی تھی، بتایا نہیں کیا کام تھا؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں اور ہاتھ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، نشان بھی پڑ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کچھ خادم، کچھ کنیزیں آئی تھیں، تو مجھے بھی کچھ عطا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا اتنی محبت فرماتے بی بی فاطمہ سے، مگر تربیت کیسی فرمائی؟ فرمایا فاطمہ، حدیث کا خلاصہ ہے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور جب تھک جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ تو یہ تسبیح وہاں سے ملی۔ یہ میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے جن کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، اتنی ماسیاں، اتنے کام والے چاہیے، کام کا کوئی نہ ہو تو جناب گھر میں جھگڑا۔ کہتے تو یہی ہے کہ آل رسول پر قربان، پنجتن کے غلام، بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی، اور یہ درس دیا نبی پاک نے ہمیں کہ سادگی والی زندگی گزارنی ہے، اگر کبھی کمزور ہو جائے لائف تو شکوا نہیں کرنا۔ مگر آج حال یہ ہے کہ کمپلینز ہی کمپلینز ہیں۔ تو پھر آتا ہوں، واپس آتا ہوں اس بات پر کہ بی بی فاطمہ سے مولا علی کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا کہ ہم عثمان غنی جیسی دعوت جو ہے اپنے گھر میں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، خاتون جنت تھی نا، آقا کی شہزادی تھی نا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نبی پاک کی دعوت کریں، آقا کو دعوت دے کر آئیں، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ अच्छा मौला अली सारा मामला देख रहे थे, घर में पैसे तो है नहीं, घर में सामान तो है नहीं, अब मैं नबी पाक को बुलाऊंगा तो इंतजाम कैसे होगा। मगर उनको एतमाद था कि बीबी फातिमा कह रही हैं खातून जन्नत हैं, आका की शहजादी, इंतजाम हो जाएगा। आप गए और नबी पाक से कहा, हुजूर उस्मान गनी के घर भी गए थे, आपकी मेरे घर भी दावत है, करम फरमा दीजिए। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा दी। अब जरा गौर से सुनिएगा, दावत कबूल हो गई, प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने सहाबा इकराम के साथ मौला अली के घर आ गए। अब जैसे ही घर आए तो बीबी फातिमा खातून जन्नत ने क्या किया कि खाली पतीली, खाने को कुछ नहीं था, चूल्हे पर खाली बर्तन रखे और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह तू जानता है कि तेरी बंदी फातिमा के पास कुछ भी नहीं है, तेरे महबूब आज घर आ गए हैं, खाना पेश करने को कुछ नहीं है, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूं कि मेरी खातिर ऐसा करम कर कि ये खाना जो है वो जन्नत से भेज दे। और ऐसा ही हुआ कि बर्तन में खाने भर गए। अच्छा, अब खाना जब पेश किया गया तो सहाबा इकराम सारे हैरान कि ये खाना कहां से आया है, ऐसी खुशबू, ऐसी लज्जत। अच्छा, प्यारे आका मुस्कुरा रहे हैं, नबी पाक अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब की खबरें जानते हैं, सहाबा इकराम सारे हैरान। तो नबी पाक अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम जानते हो आज खाना कहां से आया, आका तो पहचान गए थे, तुम जानते हो खाना कहां से आया। तो सहाबा इकराम ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो नहीं जानते। तो प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए खाना जन्नत से भेजा। अच्छा, खाना तो हो गया, खातून ने जन्नत फिर सजदे में चली गई, कहते या अल्लाह तेरे बंदे उस्मान गनी ने अपने महबूब को अपने घर बुलाया था तो हर कदम पर एक गुलाम आजाद किया था, या अल्लाह आज तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में इल्तिजा करती है कि मेरी खातिर अपने महबूब के उतने कदम जो मेरे घर की तरफ उठे हैं, हर कदम के बदले महबूब की उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। आए हाय, क्या घराना मेरे हुजूर का है, उस दावत में भी हमें नहीं भूले हैं, आका की उम्मत के गुनाहगार बख्शे जाएं। अल्लाहु अकबर, अभी बीबी फातिमा दुआ से फारिग हुई, जिब्रील अमीन आए और नबी पाक अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया है जितने कदम आप मौला अली के घर की तरफ चलकर आए हैं, रब ने हर कदम के बदले आपकी उम्मत के एक एक हजार गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। क्या बात है सहाबा इकराम की, ये ताजीम, ये मोहब्बत, सब कुछ कुर्बान करना है तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करना है, ये सीखना है मैंने। ये जो सहाबा से मोहब्बत का, अहले बैत से मोहब्बत का जो बार बार दर्स दिया जाता है ना, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपना माल, सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान किया और हमें सिखाया कि मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है, ताजीम करनी है तो कैसे करनी है। अब जैसे बात हो रही थी कि जनाब अपनी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा, चाहे वो जान हो, माल हो, औलाद हो, सबसे ज्यादा रसूल पाक से प्यार करना है तो उन्होंने प्यार करके दिखाया ना। अब एक बूढ़ी खातून थी, अहद शरीफ का वाकया है, गजवा अहद हो रहा था। अब उस औरत को किसी ने बताया कि गजबा, आपने देखा होगा माशाल्लाह मदीने शरीफ जो गए हैं, अहद शरीफ मस्जिद नबी शरीफ से ठीक ठाक फासले पर है। अच्छा, पहले तो ये शहर ही शहर से ही बाहर था, मदीना जो था उतना ही था जितनी मस्जिद नबी शरीफ है। तो अब अहद पे लड़ाई हो रही थी तो किसी ने अफवाह फैला दी कि माद अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब वो बूढ़ी औरत जो वो दौड़ने लगी अहद की तरफ, अब जरा तसव्वुर करें कि मस्जिद नबी शरीफ से कोई निकले और अहद की तरफ दौड़ने लगे, तो रास्ते में उसको कोई शख्स मिला और कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए हैं। तो कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। थोड़ा आगे गई, किसी ने कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर शहीद हो गए हैं। कहा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। थोड़ा और आगे गई तो किसी ने कहा तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, बाप भी, बरादर भी, शौहर भी, बेटा भी, सब शहीद। कहते, मुझे कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। और जब करीब पहुंची तो बताया गया कि नबी पाक ठीक है, कहानी मुझे रसूल पाक के पास ले चलो। जब रसूल पाक को देखा तो क्या कहती है, कुल्लू मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर आपके होते हुए फिर कोई मुसीबत मुसीबत नहीं है, आप सलामत हैं तो सब सलामत है। ये हम नारा लगाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। सहाबा ने प्लान करके, सहाबा ने ये साबित किया کہ نہ رکھا غیر سے کام، سب کچھ رسول پاک کی ذات ہے۔ اللہ کرے کہ اس میلاد النبی کے مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ چاہے مال سامنے آ جائے، چاہے اولاد ہماری، چاہے اولاد، دیکھیں ابھی کیسے کیسے ہوتا ہے، آج کے دور میں ہم کیسے نبی پاک کے راستے سے ڈیپ ٹریک ہو جاتے ہیں، کیسے رسول پاک سے عشق اور تعظیم کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی آج کے دور کی کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کے دوران کوئی بڑی زبردست ڈیل آ رہی ہے، پیسے بڑے اچھے بچ رہے ہیں جناب، نارمل پیسوں سے زیادہ بچ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا جناب، رشوت تھوڑی دینی پڑے گی، یہ سود کا کاروبار بیچ میں آ جائے گا، یا کوئی دھوکہ دینا پڑے گا۔ امتحان اب شروع ہو گیا، اب تم حرام کی طرف جاتے ہو یا رسول پاک کی غلامی؟ تمہیں یاد آتی ہے کہ آقا نے فرمایا حرام نہیں کمانا ہے۔ نبی پاک کے گھر میں تو کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تم مال کے لیے نبی پاک کو ناراض کر دو گے؟ رسول پاک فرماتے من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر، آقا کا امتی ہو کر کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نہیں چاہیے مجھے مال، کاش مجھے غزوہ تبوک یاد آ جائے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا۔ اب گھر میں دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے، اولاد کیسے سامنے آ جاتی ہے؟ بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اب تو فنکشن کرنا پڑے گا، اب تو جناب سارے الٹے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ تمہارا امتحان شروع ہو گیا کہ بچے کو راضی کرنا ہے یا رسول پاک کو راضی کرنا ہے۔ بچہ ناراض ہو جائے اس لیے رسول پاک کو ناراض کر لو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے؟ یہ امتحان ہے کہ بندہ کہ نہیں، میری اولاد کو میں سمجھاؤں گا، میں کیسے رسول پاک کو ناراض کرنے والا کام کر سکتا ہوں؟ ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے پانچ وقت نیک نمازی، ان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب ان کو کہیں آئی صاحب آپ یہ کر رہے ہیں، ارے کیا کریں، بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بچے کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کر دو گے، اللہ کے حبیب کو ناراض کر دو گے؟ اور بلکہ میں تو یہاں نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، میرا ایک فارمولا سمجھ لو۔ پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب مل کے مجھے ریپلائی دیجئے، خوشی دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے، دولت دینے والا کون ہے؟ نعمت دینے والا کون ہے؟ عروج دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو یہ رشتے کی نعمت دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کے یہاں اولاد ہو رہی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کی طرف سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب خوشی رب دے رہا ہے اور جب میں خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں، اور اس میں دینے والے کو ہی ناراض کرتا ہوں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یعنی میری فیملی خوش، میرے بچے خوش، میرے دوست بھی خوش، اور جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض، یہ عقل مندی ہے؟ دنیا میں کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی بونس دے دے، سیٹ ہے تو بونس دے دے، دوست ہے تو کوئی گفٹ دے دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے بڑا اچھا مجھے گفٹ دیا، مصیبت میں کام آیا۔ یار رب نے مجھے جب بھی نعمت دی، پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان نے بڑا کمال کا گیم کیا ہے، کمال کیا کہوں، تب تباہی والا گیم کیا کیا ہمارے ساتھ، کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا، whenever we try to celebrate anything، چاہے بچہ پیدا ہو جائے برتھ ڈے منانی ہے، شادی کرنی ہے تو شادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نیا گھر پارٹی کرنی ہے، نیا کاروبار اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر ہر نعمت پر رب کو ناراض کرنا۔ پھر ہم پتہ ہے کہتے ہیں یار پتہ نہیں، نئے گھر میں گیا سکون نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کیا برباد ہو گیا، بچی کی شادی کی بچی گھر میں خوش نہیں ہے، تم نے ہر خوشی میں رب کو ناراض کیا۔ یار یار تم اپنے 15-20 دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو جو تمہیں خوشی دے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کروڑ کروڑ، 2-2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کرنے کے بعد بچے خوش نہیں ہوتے ہیں، اب تو سنا ہے 1-1.5 کروڑ روپے کوئی گلوکار آتے ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ، توبہ توبہ توبہ۔ آپ سوچئے، یعنی آپ رب کو ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو اپنی خوشی میں نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری خوشی نہیں چل رہی، ہماری خوشی بڑھ نہیں رہی، برباد ہو جائے گی خوشیاں اگر رب ناراض، کیونکہ خوشی دینی اس نے ہے نا، نعمت لینی اس نے، ناراض بھی اسی کو کر رہے ہیں۔ آج ایک فارمولا یاد کر لو، میں نیت کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ کہنا، آج کے بعد جب بھی خوشی مناؤں گا تو ایسے مناؤں گا میں بھی خوش، میرے گھر والے اور میرے دوست بھی خوش، اور میرا مالک بھی خوش، خوش رب کو ناراض کر کے خوشی نہیں مناؤں گا۔ جس دن یہ فارمولا یاد ہو گیا نا، اب آپ جب بھی خوشی بنانے لگے، دیکھیں اسلام میں شادی کے اندر اچھا کھانا بنانا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، ہمیں خوشی منائے، ہم برتھ ڈے کرتے کون منع کرتا ہے، بنائے برتھ ڈے کھلائے کھانا، مگر وہ کام تو نہ کریں نا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ درود شریف پڑھ کے بھی، نعت شریف پڑھ کے بھی برتھ ڈے منائی جا سکتی ہے، بریانی کھانا بنا کے بھی، گفٹ دے کون منع کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنے کون منع کرتا ہے، مگر خامہ خواہ میوزک ڈالنا ہے، خامہ خواہ ناچ ڈالنا ہے، خامہ خواہ بے پردگی ڈالنی، اللہ کو ناراض کرنے والا والا کام کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے شیطان ڈال دیتا ہے. تو پھر وہ بندہ سوچے جو کہتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں, کیسے بچوں کی خوشی میں گناہ کرتا ہے, کیسے اپنی سیلیبریشن میں گناہ کرتا ہے. یہ میلاد کا مہینہ ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے. میں آخر میں اعلی حضرت کا ہی ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں, اللہ کرے وہ یاد ہو جائے. ہوا کیا تھا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارا شہر بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا, اس کا نواب بڑا امیر آدمی ہے, لوگ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں, وہ تحفے دیتا ہے. آپ تو کمال کے شاعر ہیں, آپ بھی ایک کلام لکھ دیں اس کی شان میں, وظیفہ ایک اچھا سا کیا کہتے ہیں قصیدہ لکھ دیں, آپ کو بھی تحفے مل جائیں گے. آپ نے قلم اٹھایا, اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جناب یہ تو کمال کے شاعر ہیں, یہ سب سے اچھا ہی قصیدہ لکھیں گے. ہاں واقعی لکھا تو ون آف دا بیسٹ, مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور واقعی کیسا کمال کا قصیدہ لکھ ڈالا, آپ لکھتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لکھتے 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 جو اعلی حضرت نے مقطع لکھا نا, وہ میرے آج بیان کا میسج سمجھ لو, آج ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو. اعلی حضرت نے پہلے تو بڑا خوبصورت کام کیا, اب باریک بات ہے عقل مند لوگ سمجھ جائیں گے, ریاست کا نام کیا تھا نان پارا. اعلی حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول, اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں, اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم, میں غلام ہوں اپنے آقا کا, میرا دین پارائے نان نہیں. نان پارا تھا نا, اس کو پہلے تو توڑ دو ٹکڑے کر دیے, اور نان پارائے نان کا مطلب کیا ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے میں دین بیچتا پھروں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج یہ پیغام لے جاؤ, جب بھی حرام روزی نظر آئے, جب بھی گناہ کی محفل نظر آئے, جب بھی برے کام نظر آئے, جب بھی نبی پاک کی نافرمانی کی طرف تمہیں کوئی دوست بلائے, یا چلو تھوڑا شراب کی محفل, چلو جوئے کی محفل, چلو جناب بے پردگی کی محفل, فلاں ملک میں چلتے ہیں وہاں جا کے ذرا عیاشی کریں گے, بس یہ شعر دہرا لینا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑی خوشی, تھوڑے پیسے, تھوڑی انجوائمنٹ کے لیے میں اپنے دین کو کمپرومائز کر جاؤں, میں نبی پاک کی غلامی کو سیل کر جاؤں. اگر ایسی غلامی, ایسی محبت کے ساتھ, ایسی تعظیم کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری نا, پھر دیکھو انشاءاللہ ادھر بھی مزے ہوں گے, ادھر بھی مزے ہوں گے. کیسے مزے ہوں گے؟ اعلی حضرت کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے انشاءاللہ تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, آقا قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور اپنے دیدار سے اپنے غلام کو نوازیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے, سب سے زیادہ کسی کی تعظیم کرنی ہے تو جناب رسول اللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. اور ان تعظیم اور محبت کرنے والوں میں صحابہ اور اہل بیت کا نرالا اور اونچا مقام ہے, اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچنا ہے کہ آقا ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا, اور یہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو جب بھی زندگی میں کوئی کام کریں, نیا گھر بنا رہا ہوں, دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں, گھر میں کوئی تقریب کر رہا ہوں, نیا کاروبار کر رہا ہوں, بس یہ دیکھ لو یہ کام کروں گا اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہوں گے, کوئی غلط تو نہیں ہو رہا, جب یہ اب چیک کر کے چلتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آمان